मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون। قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کل کی بات تھی کہ چاند کا اعلان ہوا تھا، اور ایسے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک دن گزرتے 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 ختم۔ جیسے سال گزرتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دن گزرتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم سب کی زندگیوں کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارا بھی اٹھے گا، آپ کا بھی اٹھے گا، سب کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن مجید کا استحضار اور ان کی آیتوں کی طرف توجہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم منزل کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمیں منزل سے ہٹانے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے، اگر دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو موت نہ ہوتی۔ اگر اللہ نے ہمیں یہیں کے لیے پیدا کیا ہوتا، اسی دنیا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے دوسرے جہان میں نہ بھیجتا۔ خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، فرمایا میں نے موت اور زندگی پیدا کی، میں دیکھتا ہوں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پیغمبروں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ یاد دہانی کے لیے کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یاد دہانی کے لیے میں نے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں، ہر پیغمبر نے آ کے انسانوں کو سمجھایا کہ تم آخرت کے لیے ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو پہلی جو وحی نازل ہوئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی میں اللہ نے کیا فرمایا، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی، اللہ بندوں کا حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں، اس سے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو بار 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 یہ مضمون قرآن بیان کرتا ہے، تم نے دوبارہ جنم لینا ہے، تم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے، دو چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے غافل کریں گی آخرت سے. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں موت کے بعد زندگی دوں گا اور حشر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے دو چیزیں تمہیں اس دن سے غافل کر دیں گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, ایک تمہیں اس دنیا کی چمک دھمک, دنیا کی زیب و زینت, دنیا میں جو اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے, یہ تمہیں تمہاری منزل سے ہٹائیں گی, دور کریں گی. اور دوسری چیز ہے الغرور, دھوکا دینے والا شیطان. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف سے ہٹاتی ہیں. ایک ہے دنیاوی زندگی, وہ کیسے ہٹاتی ہے؟ قرآن نے خود اس کا ذکر دوسرے مقام پہ کیا سورہ کہف میں, انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے, پرکشش بنا دیا ہے. زمین کے اوپر تو بہت کچھ ہے, دولت بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, کھینچتی اپنی طرف. اس سے ہوتا کیا ہے, انسان کہتا ہے بھائی کیا کرنا ہے نماز روزے میں, رکھا کیا ہے نماز میں, زکوٰۃ میں کیا رکھا ہے, قربانی میں کیا رکھا ہے, لذت گناہ میں رکھی ہے اللہ نے. گناہ کرتا کیوں ہے انسان, اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور وہ لذت کے حصول کے لیے. دنیا سے مراد ہے یہاں لذتیں, خواہشات. اسی مضمون کو قرآن نے ایک اور جگہ بیان کیا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے عورت کو مزین کر دیا, اولاد کو مزین کر دیا. اولاد کے لیے گناہ کرنے پر آ جاتا ہے انسان, ناجائز کمانے پر آ جاتا ہے. والقناطیر المقنطرہ, پیسے, گڈیاں. آج لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا ڈالر کی گڈیاں لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو یہ دیکھو. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ, سواریاں. والانعام والحرث, اور جو کمانے کے ذرائع ہیں, کوئی اچھی جاب کرتا ہو بی سی او لوگوں کو بتاتا ہے, اچھا کاروبار ہو بی سی او لوگوں کو بتاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں, آخرت سے ہٹاتی ہیں. بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو ان چیزوں میں رہ کے بھی اللہ سے غافل نہ ہوں اور آخرت سے غافل نہ ہو, بہت کم لوگ. اور دوسری چیز جو انسان کو اللہ سے ہٹاتی ہے وہ ہے الغرور, دھوکا دینے والا شیطان. اس کا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا, دھوکا دینے والا. دنیا اپنی طرف کیسے مائل کرتی ہے, اللہ نے خود بتایا کہ میں نے دنیا کو بنا دیا ہے مزین, دل چاہتا ہے اس کی طرف مائل ہو, کھینچا چلا جاتا ہے. اور شیطان کیسے دھوکا دیتا ہے, اللہ نے ہم سب کو اتنی عقل دی ہے کہ جب ہمارا دل کسی خواہش کی طرف جاتا ہے تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے, یہ ہمیں عقل بتا رہی ہوتی ہے. ہم نے چرسیوں کو, ہیروئنشیوں کو دیکھا, زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, مر جاتے ہیں نشہ کر کر کے. تو عقل ہمیں کہتی ہے ان چیزوں کی طرف مت جاؤ. اور بہت ساری خواہشات ہیں. کوئی شخص آپ کو پیسے دے کے فلاں بندے کو قتل کر دو, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, اس گناہ کے غلط دلائل دے کر آپ کی نظر میں کوشش کرتا ہے کہ یہ گناہ آپ کو گناہ نظر نہ آئے, اور دلائل کے تانے بانے ملا کے اس کو آپ کے لیے لیگل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض ڈاکو کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم غریبوں کو نہیں لوٹتے, ہم امیروں کو لوٹتے ہیں. بھائی یہ پیسہ تو تمہارا نہیں ہے, ان کا پیسہ ہے, تم کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے کون سا حلال طریقے سے کمایا ہے. یہ کیا ہے, شیطان نے کیا کیا, ایک برائی کو ان کی نظر میں اٹریکٹو کر دیا. بالفرض اگر انہوں نے حلال طریقے سے نہیں کمایا, حرام کمایا, تو کیا آپ کے لیے بھی حرام جائز ہو گیا؟ صبح شام دکاندار دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, کہتا ہے بھائی دھوکہ دیے بغیر میرا کاروبار ہوتا نہیں ہے. بھائی یہ کیسی بات ہے, آپ کو اگر کوئی دھوکہ دے اور یہی دلیل دے کہ دھوکہ دیے بغیر میرا کاروبار نہیں ہوتا, تو کیا آپ اس کی دلیل کو مان لو گے؟ لوگ بہنوں کی وراثت نہیں دیتے کہ ان کو ضرورت کیا ہے. آپ کا حق کوئی دبا کے بیٹھا ہو اور کہے آپ کو ضرورت کیا ہے, مان لو گے آپ؟ کسی نے 1 کروڑ روپے آپ کے غصب کیے ہوئے ہیں اور نہیں دے رہا, اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, تمہاری جاب اچھی ہے, کھا پی رہے ہو, تو یہ دلیل آپ مان لو گے؟ دنیا میں جہاں بھی گناہ کیا جاتا ہے نا, اس کے پیچھے 2 وجہ ہوتی ہیں. یا تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جاتا ہے, لیکن انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے, یا اس گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا کے کیا جاتا ہے. تو پہلا کام انسان کا نفس کرواتا ہے, اس کی خواہشات کرواتی ہیں. دوسرا کام شیطان کرواتا ہے. رمضان میں اللہ تعالی ہم سے یہ ٹریننگ لیتے ہیں کہ خواہشات پہ بھی کنٹرول کرو, اور شیطان کی اللہ رمضان میں روزے میں چلنے نہیں دیتے. دیکھو شیطان یہ بھی کہہ کر سکتا ہے کہ ہم سے روزہ چھڑوا دے, دلیل دے کے کہ بھئی روزے کا مقصد تو تقویٰ ہے, روزے کا مقصد تو یہ ہے, روزے کا مقصد تو وہ ہے, وغیرہ وغیرہ کر کے, لیکن اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, رمضان میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں, ہر حدیث کا ایک مفہوم ہوتا ہے. شیطان کے اثرات رمضان میں کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں شیطان کی چلنے نہیں دیتے, ورنہ اس میں کتنی افلاطونیاں پیش کی جا سکتی ہیں. تو 2 چیزوں سے جو شخص بچ گیا وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے, خواہشات پہ کنٹرول, خواہشات پہ کنٹرول آ جائے اس کو, اور دوسرا کام شیطان کی باتوں میں نہ آئے. جب شیطان گناہ کو مزین کرتا ہے تو وہ شیطان کی نہ مانے, وہ کہے نہیں جو غلط ہے اس کو میں کیا کہوں گا, بولے وہ غلط ہی رہے گا ہمیشہ. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے. بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پہلے مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا. بعض دفعہ علم کھل جاتا ہے اللہ کی طرف سے انسان پہ, ایک چیز پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, بعد میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ غیر مسلم یا وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, ان میں گمراہی کے 2 اسباب. ایک سبب کیا ہے؟ خواہشات کی غلامی, دوسرا سبب کیا ہے؟ بری چیز کو شیطان نظروں میں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کچھ فیوز اڑا ہوا ہے. میرا اڑا ہوا ہے آپ کا مجھے نہیں پتا. میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ نا, بول بول کے نیند بھی نہیں ہوئی, لیکن میں ابھی کھوپڑی پوری کام کر رہی ہے. ایسا نہ آپ بیان میں بولیں کہ مفتی صاحب کی تو کھوپڑی چونکہ کام ہی نہیں کر رہی تھی, کیا فائدہ. اتنی کام کر رہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ. تو جو غیر مسلم ہے نا, ان کے ساتھ دو مسائل ہیں. شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے, خواہشات کی بیس پہ بھی گناہ کرتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, رشتہ داری توڑتے ہیں, دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں, کوئی نقصان ہو تو فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں, خودکشی کے خیالات آتے ہیں ان کو. وجہ کیا ہے؟ بریکیں فیل, برداشت بولو ختم. یہ جب تک ہی اچھے ہیں جب تک ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. تو غیر مسلم سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. انہوں نے کوئی غم دیکھ لیا نا تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے. غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے, ویڈیوز آتی ہیں, انسان ہل جاتا ہے. ان میں سے کسی قوم کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو حوصلہ اللہ نے غزہ والوں کو دیا وہ ان میں سے کسی کے پاس ہے؟ یہ برداشت کر پائیں گے؟ پھر کیوں کہتے ہیں مسلمان برے اور مسلمان تھرڈ کلاس لوگ ہیں اور ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں؟ ان کے ساتھ اگر ایسا ہو, اتنا نہیں اس کا دسواں حصہ بھی ہو, یہ اپنے حواس بولو کھو بیٹھیں گے. یہ ظرف اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ اتنا ظلم سہ کر ڈٹے ہوئے بھی اور برداشت بھی. تو ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے, کہ خاموش بیٹھے ہیں, مدد نہیں کر رہے, اور دشمن اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن یہ بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ ایمان والوں کو اللہ نے جو حوصلہ دیا ہوتا ہے, جو برداشت دی ہوتی ہے, جو خواہشات پہ کنٹرول دیا ہوتا ہے, وہ کافر کے پاس نہیں ہے. پیٹ بھرے ہوئے سے نہیں پتا چلتا کہ کون اچھا ہے کون برا. جب توند بھری بھی ہوتی ہے, وسائل کی کثرت ہوتی ہے, تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. نائس ٹو میٹ یو ہی کہنا ہے آپ نے. بسوں میں سب کو سیٹ ملی بھی ہو تو کسی کا کیا جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا تو جب ہوتا ہے جب بھائی دو آدمیوں کی سیٹ پہ تین کو بیٹھنا پڑے, پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں کتنی برداشت ہے. تو آزمائش سے پہلے کسی کے بارے میں نہیں پتا چلتا کون اچھا ہے کون برا. آزمائش سے تو مسلم قومیں گزر رہی ہیں, یہ تھوڑی گزر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ برائیوں کی طرف دو وجہ سے جاتا ہے, خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے, دوسرا شیطان کے لیے اس کو بہکانا بہت آسان. جتنی غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے ہر جرم کو حلال کر دیا, ہر جرم کو. غریب ممالک پہ بمبارمنٹ کرنا, ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا, ان کے لیے کیا ہے؟ اب آپ لوگ نے جواب دینا ہے, کیا ہے؟ حلال. دہشت گردی کے خاتمے کے نام پہ جتنی مرضی دہشت گردی پھیلا دو, لیبل کیا لگا دو, ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے, ہاں تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دو بڑے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے, ایک خواہشات پہ کنٹرول نہیں, اور اگر بالفرض خواہشات پہ کنٹرول ہو بھی, بعض لوگوں کا ہوتا بھی ہے, بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, بعض نہیں بلکہ غیر مسلم میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. وہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں, ٹائم پہ جاگنگ, ٹائم پہ ہر چیز ان کی. ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, بہت کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن دوسرا جرم, گمراہی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ شیطان. قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, تعزهم عزا، جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان پہ شیاطین چھوڑے ہوئے، ایک شیطان نہیں ہوتا، بیسیوں شیطان ہوتے ہیں. وہ شیطان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط چیز کو صحیح بنا کے ان کی نظروں میں پیش. ہر جرم ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے اس پہ اچھا عنوان لگا کے. آپ دیکھ لو غیر مسلم کنٹریز میں جو جرائم ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، لیبل اچھا لگا ہوا ہے بھائی. زنا کیا جاتا ہے، لیبل کیسا لگا ہوا ہے بھائی؟ پرسنل ہے معاملہ دونوں کا، کچھ بھی کر لو. فوش فلمیں وہ بناتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ ایک رپورٹ ہے، فوش فلمیں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں، تو وہ پاکستان کی برائی میں کہہ رہے تھے. میں نے کہا چرس پینے والا برا ہوتا ہے یا چرس بانٹنے والا؟ پینے والا بھی برا ہوتا ہے، زیادہ برا کون ہوتا ہے؟ بانٹنے والا. مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کبھی ہمیشہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ یہاں دیکھتے ہیں اور وہاں. بھائی آبادی کے ریشو کے حساب سے کتنے فیصد، اور اگر مان لو کہ یہاں زیادہ ریشو ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان سے برے ہیں. بناتا کون ہے؟ دنیا کو اس عذاب میں ڈالا کس نے؟ تہذیب کے نام پہ تم لوگوں نے پوری دنیا کو ایک گند میں، لعنت میں ڈال دیا، جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا. روح کانپ جاتی لوگوں کی یہ سن کے بھی، کس عذاب میں نوجوانوں کو ڈال دیا. تو یہ فلمیں بناتا کون ہے زیادہ، لوگوں میں پھیلاتا کون ہے زیادہ؟ جو برائی کا سرچشمہ اور جڑ ہے وہ اچھے ہیں بھائی. اور پھر وہ زنا کرتے ہیں، اس سے آگے کا کام. وہ بدکاریاں کرتے ہیں، اس سے آگے کا کام. وہ یہ فلمیں بناتے ہیں، اس سے آگے کا کام ہے یہ. تو کافر میں کوئی خوبی بولو نہیں ہوتی. تو کبھی بھی کوئی تحقیق ہو نا کہ پاکستان میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، آپ بولو بنائی کہاں جاتی ہیں زیادہ، اور ان کی بنیاد کس نے رکھی اس بے حیائی کو دنیا میں پھیلانے کی بنیاد کنہوں نے رکھی ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں. آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، جو تہذیب کے ٹھیکے دار ملک ہیں، سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کیا ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کیا ان میں طاقت نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا میں شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے عمل کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو جو لوگ بھی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر ایک برائی آتی ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کو برحق مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا. کیسے بچایا؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ اللہ پہلے فیصلہ کر چکا ہے. جب اللہ نے کر دیا تو جس کو اللہ نے اچھا کہہ دیا، دیکھنے میں کتنا ہی برا لگ رہا ہو، ہمارے پاس اب آپشن اس کو برا کہنے کا ہے ہی نہیں. اب شیطان جتنا بھی بہکائے گا نہیں بھائی یہ برا کام ہے جس کو شریعت اچھا کہہ رہی ہے، ہم شیطان کو خاموش کر سکتے ہیں کہ تیرا علم خدا کے علم سے زیادہ بولو نہیں ہے. اور اگر کسی برائی کو شیطان یہ کہے بہت اچھا ہے، تو کافر کے پاس اس شیطان کو خاموش کرانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، شیطان اس کے دل پہ حاوی ہو جائے گا. مسلمان کے پاس بہترین معیار، بھائی وہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو خدا نے برا کہہ دیا؟ زندگی آسان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ نے کہہ دیا برا تو بس اب ختم. جب اللہ نے کہہ دیا نا ایک کام کے بارے میں یہ غلط ہے, تو اب اس کے میں آپ کے پاس سوچنے کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم. دیکھو یہ غیر مسلم لوگ جب لڑتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی حکومت کی طرف سے ان کو موٹیویشن دی جاتی ہے کہ بھائی تم اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہو, ملک کے لیے لڑ رہے ہو, جان دو گے تو ایک بڑی موت ہوگی, ہے شیطان بہکا سکتا ہے کہ میں اسٹیٹ کے لیے لڑ رہا ہوں, اسٹیٹ نے اس کے بدلے میں مجھے دیا کیا ہے, پیسے دیے, وہ جان کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ بولو ہے بھائی, اسٹیٹ جو ہے میں مر جاؤں گا تو بیوہ کو بچوں کو پیسے دے گی, وہ کسی انسانی جان کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں یہ آسان کام نہیں ہے. جب آپ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, مظلوم کی مدد کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے کنٹری کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور کنٹری بھی مسلمان ملک ہے, تو اب آپ کے لیے یہ سوچنا کہ میرا جان دینا اس کا آلٹرنیٹ پیسہ ہے یا کیا ہے, اب یہ باتیں ہی فضول ہیں. جس عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہہ دیا, مبارک ترین عمل کہہ دیا, شہادت سے بڑا اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے. کیونکہ جان کس کے لیے دے رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے. یہاں شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, بھائی ہمارے اعمال کون سا اتنے, آپ لڑ رہے ہو ملک کے لیے تو ہمارے اعمال کون سا اتنے اچھے ہیں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کے اور شہادت کے فضائل بتائے ہیں وہ صرف نیک لوگوں کے لیے, بولو, نہیں ہے. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو یہ گناہگار کے گناہ معاف ہوں گے نا, نیک کے تو اور درجات بلند ہوں گے. انسان جب بھی کسی اچھے عمل میں ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جو بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سا بہت نیک ہیں. بھائی نیک ہونا برا ہونا الگ چیز ہے, آپ جو کام کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ نیک بھی بنو, برائیوں کو چھوڑو, لیکن کام کیا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر, کیا تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے افضل, حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ اللہ یرجع الی اہلی. وہ بارڈر پہ پہرہ دینے والا جسے یقین نہیں ہے کہ میں واپس جا بھی سکوں گا اپنے گھر یا نہیں جا سکوں گا, نبی نے فرمایا اس کی ایک رات لیلۃ القدر سے بہتر ہے. اگر آپ نماز پڑھنے کی طرف آؤ, شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. بھائی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. جب بھی کوئی نیک عمل شروع ہوتا ہے نا شیطان یہ چیزیں دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. آپ صدقہ دے رہے ہیں یا کسی رشتہ دار پہ آپ خرچ کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تعریف کرے گا, وہ آپ سے محبت بھی کرے گا, تو شیطان عمل چھڑوانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یار تو اس لیے کر رہا تھا کہ وہ خوش ہو جائے اور تجھے اچھا سمجھنا شروع کر دے, تو اب یہ کام نہیں کرنا. یہ بہت خطرناک حربہ ہوتا ہے شیطان کا. کام اچھا کرو بھائی, نیت ٹھیک ہوتی رہے گی. نیت اتنی جلدی رہا نہیں آتی انسان کے دل میں جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. بعض دفعہ ریا ہوتی نہیں ہے, وہ شیطان دل میں ریا کا دکھلاوے کا وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ کام چھوڑ دے. ریا ہوتی ہے تو پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا, اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا, وہ تو منافق ہیں جو یہ کرتے ہیں. وہ ایک ہے ریا کا عمل میں شامل ہو جانا, ایک ہے کام ہی اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. اور جو ریا کا عمل میں شامل ہونا وہ بھی بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے, لگ رہا ہوتا ہے اپنی تعریف سن کے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو یہ نیچرل ہے, یہ ریا کی علامت. جو لوگ فنٹر بنتے ہیں نا کہ ہماری کوئی تعریف کرے ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. انسان کی فطرت ہے, اور جو بھی عقل مند انسان ہوگا جب اس کو حوصلہ دیا جائے گا, اس اللہ نہیں نبی کی اتنی تعریفیں کرتا قرآن میں تاکہ نبی کو حوصلہ ملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جب کوئی اچھا کام کرتا انہیں بلا کے ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے, اس لیے تعریف کرتے کہ ان کو کوئی خوشی نہ ہو, اے بھائی اس لیے تعریف کرتے کہ ان کو خوشی ہو اور اس کام پہ حوصلہ ملے. تو یہ جو بعض لوگ بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں نہیں کسی کی تعریف کی کوئی پرواہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر پر شیطان کی دسترس بہت آسان. اب کافر اپنے ملک کے لیے قربانی دے اگر, تو اس قربانی کا اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ پیسے. تو پیسے جان کا متبادل نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں نام زندہ رہے گا, کتنوں کے نام زندہ رہ گئے, کتنوں کو لوگ جانتے ہیں, دو چاروں کو کچھ ایوارڈ وغیرہ ملتے ہیں, وہ بھی چند دن تک, اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ. اللہ کے لیے جب کوئی جان دیتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہی ختم کہ اچھا ہے یا برا. اچھا ہے یا برا, ہاں اس کو شیطان اس طرح سے برگلا سکتا ہے, اس طرح برگلا سکتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنا شروع کر دے. جہاں جان دینی ہے وہاں نہیں دے رہا, جہاں نہیں دینی ہے وہاں دے رہا ہے. تو یہ علم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے, علم کی کمی. خوارج جو تھے نا حضرت علی کے دور میں, وہ بڑی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے, اور جہاد کس کے خلاف کر رہے تھے؟ حکومت کے خلاف, مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر رہے تھے. جہنمی, حالانکہ اپنے ہر عمل پہ آیتیں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن کی. تو مسلمان کے پاس کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم. کوئی بھی کام, روزہ, شیطان ہمیں کتنا ہی ورغلائے کہ روزے میں یہ ہے, یہ روزے میں یہ نقصان ہے, ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ہے؟ بولو, رمضان کا چاند جب نظر آیا تو سوچ سکتے ہم بھائی ہمیں اللہ کی آیات پر ایمان ہے, اللہ نے کہہ دیا تو بھائی یہ رکھنا پڑے گا. اب یہ نہ رکھنا برا ہے, رکھنا اچھا عمل ہے, کرنا پڑے گا آپ کو. اگر سوچیں اللہ تعالی ہمیں ہماری عقل کے حوالے کر دیتا تو 40-50 سال تو ہم یہی سوچتے رہتے کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, کیا خیال ہے؟ زنا سے بچنا چاہیے کہ, بولو, نہیں بچنا چاہیے؟ اور میں اب تک یہی سوچ رہا ہوتا کہ دوسری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, بچے دو ہی اچھے یا درجن اچھے. 50 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آتا کہ نہیں بھائی دو ہونی چاہیے, تو کوئی فائدہ ہوتا اتنی دیر سے سمجھ میں آنے کا؟ ایک آدمی 30 سال سوچ رہا ہے کہ پستے کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے, بادام کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے. 70 سال میں اس کو سمجھ میں آیا کہ کھانے چاہیے, صحت کے لیے کیا ہے؟ مفید. کو فائدہ ہوگا, دانت ہی نہیں رہے چبانے کے لیے. تو کنفیوزڈ آدمی, دنیا میں کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا اس کا. کافر کیا ہے؟ کنفیوز. جس کے پاس اسلام نہیں ہے, یا جو مسلمان کافر نما, یعنی مسلمان نما کافر ہیں, دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے, تو ان کی زندگی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور کمال کی بات ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ آج ہمارا بہت بڑا طبقہ انگریزوں سے پوچھ رہا ہے, ان کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کچھ ہندو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی اس کو خود نہیں پتا, تمہیں کیسے بتائے گا؟ کوئی ہندو کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے, جو تھے کیا ہیں, صرف بتایا یہ بندے کی لوگ بہت سنتے ہیں, یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور اس کی ایک گرل فرینڈ ہے. میں نے کہا یہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ بیوی ہونی چاہیے کہ گرل فرینڈ ہونی چاہیے. زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے نا یہ, کہ گدھے گھوڑوں والی زندگی ہونی چاہیے یا انسانوں والی ہونی چاہیے؟ گرل فرینڈ انسانوں والی ہے گدھے گھوڑوں والی ہے؟ گدھے کی بیوی ہوتی ہے بتاؤ، کتے کی بیوی ہوتی ہے، خنزیر کی بیوی ہوتی ہے؟ اب یہ انڈین لوگ نا خنزیر کا لفظ نہیں سمجھتے. ایک صاحب ہیں وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں گندگی کھاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف کھانے پینے میں گندگی کو سمجھا کہ گندا کیا ہے اچھا کیا ہے. بھائی عمل بھی اچھے بھی ہوتے ہیں گندے بھی ہوتے ہیں، پلید بھی ہوتے ہیں پاکیزہ بھی ہوتے ہیں. کلو من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتے ہیں کھاؤ بھی پاکیزہ، عمل بھی کیسا ہونا چاہیے پاکیزہ. انسانوں پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ گرل فرینڈ یا عورت سے دوستی نہیں، وہ کیا ہے؟ شریک حیات بنانا، اس کو زوجہ بنانا، جس کو انگلش میں وائف کہتے ہیں. اور جو دوسری طرف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہسبینڈ. گوروں نے اب یہ سسٹم ہی ختم کر دیا، دونوں طرف ہسبینڈ ہوگا ایک کو وائف قرار دیا جاتا ہے، یا دونوں طرف وائف ہوں گی ایک کو ہسبینڈ فرض کر لیا جاتا ہے. اور اس پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی، کہ وہ خود چوائس ہے ان کی. وہ اگر وہ ہے غفار اور اس کو وائف محسوس کرانے میں وائف وائف فیل ہو رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کتنی بڑی گندگی شیطان نے کیا کر دی، لیگل کر دی کہ نہیں کر دی؟ جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ گندگی لیگل ہو سکتی ہے؟ بولو، ان کے پاس سوچنے کا آپشن ہی ختم. بھائی خدا نے کہہ دیا گندا عمل ہے، جو ہی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہی رہے گا. جو شی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ شی. بلکہ یہاں تک منع کیا کہ ہی کا شی بننا تو دور کی بات، ہی اپنے آپ کو ہی کہے اور حلیہ شی والا رکھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو ہیں، مرد کہتے بھی مرد ہیں اپنے آپ کو، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن اسٹائل کیسا رکھا ہوا ہے؟ عورتوں والا. کپڑے ایسے پہنتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چمک چھلو بنے ہوئے ہوتے ہیں. آج بہت سے مرد ایسے ہیں. تو اللہ تعالی کا ہم پر احسان بھائی، بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے کنفیوژن اللہ نے کیا کر دی؟ ختم. تو میں بتا رہا تھا کافر سے موٹیویشن لے رہے ہو، کسی اچھے عمل کی موٹیویشن لینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اچھا اور برا وہ ہمیں بتائے. تو جو گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے وہ تمہیں کیا بتا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تم اس کو سن رہے ہو. جو شراب پیتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ بھائی وہ تو خود برائی میں مبتلا ہے اور اب تک برائی کو ایکسپلین نہیں کر پایا وہ کہ برائی کسے کہتے ہیں. انسانوں کی بھیڑ چڑھا دی جائے نا اگر کہ اچھائی اور برائی کو خود سے ایکسپلین کریں، تو اس میں انسان جتنی دھاندلیاں کرے گا نا تصور نہیں ہے. انسان بہت بدماش نو ہے، یہ بہت کچھ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط. قرآن نے کافر کی مثال دی، آپ دیکھو سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. کیا زبردست مثال ہے. اللہ کہتے ہیں تم کافروں سے پوچھتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے، اس بیچارے کو ککھ بھی نہیں پتا. یہ ایسے ہے، قرآن کی مثال میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جا رہے تھے، آپ کے پاس گوگل میپ ہے، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، آپ بہترین سڑک پر ہو اور گوگل میپ بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی گائیڈ کر رہا ہے آپ کو کہ حیدرآباد میں جو تم مچھلی کھانے کے لیے جا رہے ہو، ایک مچھلی سنا ہے بڑی مشہور ہے وہاں دریا کی، پلہ، تو پلہ کھانے کے لیے جا رہے ہو حیدرآباد تو دور کی بات، اس پلہ مچھی کی ایگزیکٹ لوکیشن یہ ہے. اور روڈ بھی ہے سامنے، گاڑی بھی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ہے، بس ہمت کی بات یہ کہ ایکسلریٹر پہ اب آپ نے پاؤں رکھنا ہے اور اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہے. آپ اتنے بے وقوف کہ آپ اتر کے ایڈریس پوچھ رہے ہو جس کے پاس گوگل میپ نہیں ہے. اس سے بڑی بے وقوفی ہے کہ اس سے ایڈریس پوچھ رہے ہو جس کو کراچی اور حیدرآباد کا فرق ہی معلوم نہیں ہے, نیا نیا آیا ہے باہر سے کہیں سے. جیسے میں جب جا رہا تھا ہمارے ساتھ کراچی کے کچھ لڑکے تھے, حیدرآباد جب نظر آیا نا تو کہنے لگے یہ لاہور ہے. تو میں نے اس کو بولا یہ لاہور ہے آگے دیکھ رہے ہو آبادی, اس نے کہا, میں نے کہا وہ فلسطین ہے. کہہ رہے یہ کہاں سے ہو گیا. تو میں نے کہا جب یہاں لاہور ہو سکتا ہے حیدرآباد میں تو آگے فلسطین بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے آدمی سے میں ایڈریس پوچھ رہا ہوں کہ ملتان کدھر ہے, جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ حیدرآباد ہے یا لاہور. تو یہ لطیفے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ ملتان کدھر ہے, اس کو حیدرآباد کا نہیں پتا جو کراچی کے اتنا قریب ہے. تو آپ کے پاس گوگل میپ بھی ہے, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, اس میں پیٹرول بھی ہے اور روڈ بھی سیدھا جا رہا ہے. بس اتنی ہمت کرنی ہے کہ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھنا ہے, اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہے. اور آپ اتنے بے وقوف کہ یہ ہمت نہیں کر رہے آپ. ابے کون سیٹ پہ بیٹھے, ابے کون انجن اسٹارٹ کرے, ابے کون یہ کرے, ابے کون یہ گاڑی کو یوں یوں کرے. آپ بے وقوف اتر کے, آپ نے دیکھا ایک آدمی بہت زبردست اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اس کا گیٹ اپ بڑا زبردست ہے, تھری پیس سوٹ ٹائی میں اور بڑا پپو سا لگ رہا ہے دیکھنے میں. آپ نے کہا یہ لگ رہا ہے پڑھا لکھا. وہ آیا تھا کسی دوسرے کنٹری سے, اس کو کراچی اور حیدرآباد کا فرق معلوم بولو نہیں تھا, لیکن اٹریکٹیو بہت ہے, پڑھا لکھا لگ رہا ہے. تو یہ آپ کی حماقت ہے یا نہیں؟ اچھا, اس سے بڑی حماقت یہ کہ اس کو کراچی حیدرآباد کا تو دور کی بات, وہ اندھا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ اندھا. پھر آپ اس سے ایڈریس پوچھ رہے ہو, بھائی صاحب بتاؤ گے یہ انڈا موڑ کدھر کو ہے؟ یہ بھی حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ اور اس سے بھی زیادہ ہنسنے کی بات یہ کہ وہ بہرا بھی ہے, سن بھی نہیں رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. وہ تو خود گائیڈنس کا محتاج ہے, ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھے گا, اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ خود اسے چلاؤ گے, بھائی تو ادھر جا رہا ہے, ادھر کو جانا ہے تو نے. ایک ایک سیکنڈ میں وہ ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے جن کافروں کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یورپ میں تو شادی وادی کچھ نہیں ہے, گرل فرینڈ, وہ بھی تو اتنی ترقی کر رہے ہیں, وہ بھی تو پیتے ہیں, نائٹ کلب ان کے ہاں ہے اور یہ سب ہے, تو وہ اتنی ترقی کر گئے. تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے, بھائی وہ اتنی کنفیوژن والی لائف ہے ان کی, اور اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص سمندر کی تہ میں, تو کتنے ایک اندھیرا کس کا ہو گیا؟ سمندر کی تہ کا اندھیرا. او کظلمات فی بحر اللجی, دوسرا اندھیرا یہ کہ سمندر بھی بہت بڑی بڑی لہروں والا, اس کی تہ میں کوئی شخص ہو. اور یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑی ہوئی ہے اور اندھیرا, اور اس کے اوپر بادل. بعض دفعہ اندھیرا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ستارے کی روشنی آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی کالے بادل ہوں. تو آپ بتاؤ ایسے اندھیرے میں کسی کو راستہ نظر آئے گا کہ صحیح ٹریک کون سا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے تو ہاتھ دیکھنا تو دور کی بات, دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہے. ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ ہاتھ کو دور اور قریب کر کے دیکھا جا سکتا ہے. قریب کی نظر کمزور ہو دور کر لیں, دور کی نظر کمزور ہو قریب کر لیں, ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر کی تہ میں اپنا ہاتھ نکال کے دیکھ رہا ہے, لم یکد یرا, امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی نظر آ جائے اس کو. اور آپ ایسے آدمی سے ایڈریس پوچھ رہے ہو حیدرآباد, بولو کہاں ہے؟ ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہو کہ جی ہمیں بتائیں کہ صحیح زندگی, سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. سکسیسفل لائف صرف پیغمبروں کی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ کامیاب زندگی صرف کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی, جن کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور ان کی جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں انگریز کو مقابلہ کرو مولوی سے, تو مولویوں کی باتیں تو بالکل اوپر سے گزرتی ہیں، ان کی اخلاق دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھو، ان کی اپنی زندگی دیکھو، تو یہ ہے مذہب کی پروڈکٹ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کافر اندھیروں میں ہے اور جتنے بھی دنیا میں مولوی ہیں وہ ایمان کی روشنیوں میں ان کے وہ کیا ہوتا ہے کمکمے ٹمٹما رہے ہیں، جس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں. اللہ نے بتایا کہ پیغمبروں کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، تو کوئی مولوی اگر پیغمبر کے راستے کو فالو کر رہا ہے تو بھائی وہ ہدایت دے گا آپ کو. جو خود پیغمبر کے راستے کو فالو نہیں کر رہا تو کسی کا نام مولوی. اب آپ سوچو کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو مولوی ڈونلڈ ٹرمپ کہنا شروع کر دیں تو کیا سارے علماء کے فضائل اسی پر فٹ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ بولو نا. اگر ہم کہہ دیں بھائی مولانا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، پھر ہم کہیں یار وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو زکات بھی نہیں دیتا، تو جواب میں علماء کیا کہیں گے؟ بھائی نام لگانے سے، لقب لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی مفتی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دے تو وہ مفتی یا مولانا نہیں بن جائے گا، تو ایسے ہی ہمارے ہاں. اب وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے یہاں مولانا کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے یہاں مولانا کی نسبتاً قدر ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہر آدمی جو بھی کوئی مذہبی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کیا ٹھوک دیتا ہے، یا تو مولانا یا مفتی. یہ مذہبی منجن جتنا پاکستان میں بکتا ہے نا، مذہب کا منجن اتنا دنیا میں کہیں نہیں بکتا. آپ کی اگر دکان بالکل بند ہو گئی ہے نا، اکنامیکلی ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، تو جو دو نمبر مولوی ہیں ان کا دھندا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگ ٹینشنوں میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، تو ان کے پاس جو پورٹلے ہیں نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریشانیوں کی دوا، حالانکہ اس میں پریشانیاں ڈلی بھی ہوتی ہیں. یہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہوتا ہے کہ دکان کھول لو تعویذ گنڈوں کی اور پھر اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہوتی ہیں. تو بھائی جو نبی کو فالو کرے گا صحیح معنوں میں، آپ کی پوری سیرت کو پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی میں لائے گا، اس کے راستے پہ چلنے کا حکم ہے. تو جو ہدایت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتے ہیں کافر کی کہ کافر کے پاس سرے سے کوئی ہدایت، نہ ہندو کے پاس، نہ عیسائی کے پاس، نہ یہودی کے پاس، نہ سکھ کے پاس، ہدایت صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اسلام کے پاس ہے. وہ تمہیں بتائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. کچھ باتیں تو ہوتی ہیں ہندوؤں کے پاس بھی، سکھوں کے پاس بھی، کچھ صحیح باتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. مکمل گائیڈ کون کرے گا؟ وہ صرف اسلام ہے. تو میں آپ کے سامنے اسلام کا تعارف نہیں ابھی کروانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو، اب جو رمضان میں ایک اللہ کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، کیسا ہی گرا پڑا مسلمان ہو کچھ نہ کچھ رمضان میں اللہ کے قریب آ جاتا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے تلاوتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں. دیکھو جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ایک اتنی خوبصورت نعمت دے دی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا، اور دوسرا اس صحیح اور غلط کے پتہ چلنے کے بعد جو غلط ہے اس سے بچا جائے اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے. کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں، نمبر ایک اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے، نمبر دو پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے. تو یہ دو آزمائش ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں بولتے کیوں نہیں؟ ایک، اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے، جمعہ پڑھنے آتے، کچھ ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے، تبھی تو آئے ہیں نا، ورنہ کیوں آتے بھائی؟ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ کو؟ تو میں یس کر رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے لیے کچھ الحمدللہ اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کچھ صدقات و خیرات کی توفیق دے دیتا ہے، نماز آپ پڑھنے کے لیے آگئے جمعے کی، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین بولو ہے، ورنہ جمعہ بھی کیوں پڑھنے؟ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو اب جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کہتے کیا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو جمعہ وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھتے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، مان لیتے ہیں لیکن کچھ کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے، بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم. اچھا یہ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ایک وقت آئے گا ان کا بچہ ان کو اپنا باپ بولے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ. انگریزوں میں ایسے ہو گئے ہیں، بچہ کہتا ہے نہیں، کچھ لوگ ہیں، سارے انگریز بھی اتنے خراب نہیں ہوئے، تو کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹا کہتے ہیں نا یہ میرے فادر ہیں، تھینک یو. اگر بیٹا کہتے فادر نہیں ہے تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ان کو، پھر کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو، میں ثابت نہ کر سکا ہوں کہ میں تمہارا فادر ہوں، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ میری. یعنی اخلاقیات کے بہت اعلیٰ معیار پہ ہے نا. خیر، تو اللہ نے ہمارے لیے، میرے بھائی دیکھو ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب چندہ نکلوا لیں، اور نکلوا رہا ہوں میں، تھوڑا مسجد کو چندہ دیتے ہوئے جائیں، یہ مجھے بھول گیا تھا میں، اچھا ہوا بیان میں یاد آ گیا، تعمیری کام ہے مسجد میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رسید کٹائیں اور چندہ دے کے جانا. تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں لے رہا ہوں، دیکھ تھوڑی رہا ہوں، بس دے کے جانا. یہ مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اسے تمہارا باپ نہیں چلا رہا، یہ چندوں سے چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ چندے مانگتے ہیں، جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، جس نے کرنا ہی نہیں ہوتا کچھ تو وہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے، یہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں. ہاں ایک چندے مانگنے کا غلط طریقہ ہے، ایک جائز طریقہ ہے. جائز طریقہ یہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کام ہے، دے دو ثواب ملے گا، نہیں دو جی تیسی تمہاری مرضی، اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور ایک غلط طریقہ ہے جا کے پیچھے پڑ جانا لوگوں کے، فون کرنا حضرت اس دفعہ آپ کی طرف سے پیسے نہیں آئے، کچھ ہو تو نہیں گیا مسئلہ، پھر دیکھنا. یعنی آدمی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرتا ہے، بعض امام ایسے ہیں کہ سیٹھ آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیکٹری ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دیا نا گئے. یہ بھائی صاحب ہر وقت چندہ مانگتے رہیں گے، اور جس دن میں نے بولا نہیں ہے تو لو اتنی بڑی فیکٹری لے کے گھومے اور پیسے ہی نہیں ہے. اس لیے مسجد کے امام کو اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں، ڈرے نہیں. تو میں نے اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے ڈرتے نہیں ہیں لوگ دولت بتاتے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کہوں پھر تھوڑا سا کائنڈلی، تمہارے پاس پیسہ ہے اللہ اور دے. تو ایسا کبھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے آپ کو ڈرنا شروع ہو جائے، راستے بدلنا شروع ہو جائے. جب یہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، چندہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اگر وہ آ رہا ہے نا اس طرف سے چندہ مانگنے والا، سیٹھ صاحب کی نظر پڑی تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں کہ ادھر سے گھوم کے جاؤ، ٹائم ضائع کرے گا، کھائے گا ٹائم. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب میں نے کچھ لوگوں کو زکاتے دینا شروع کی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ مجھے پتا تھا مانگے گا، تو وہاں سے آ رہا ہے، میں ادھر سے ٹن مار کے، یار ٹائم ضائع کرے گا. لالچ جب ایک دفعہ آ گئی نا دل میں، تو لوگوں کی نظر میں عزت کی ایسی کی تیسی، دو ٹکے کا نہیں رہتا آدمی. اس لیے یاد رکھو، سب سے پہلے ہمیں جو بچانا ہے وہ اپنی عزت. ہم نے بھکاری صرف کس کا بننا ہے؟ اللہ کا. انسانوں کے سامنے سر اٹھا کے جینا سیکھو کہ آپ جمعہ پڑھنے کے، ہاں میں یہ بات کرتا، آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے اس نماز پڑھنے کے، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھا کوئی پیسے ویسے ملے اس کے؟ کچھ لوگوں نے اس لیے رکھ لیے ہوں گے صحت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن صحت تو پورے سال کھانا پینا چھوڑنے سے اچھی ہوتی ہے، پورے سال چھوڑ دیا. ڈاکٹر کہتے ہیں دو وقت کھاؤ، حکیم کہتے ہیں دو وقت کھاؤ، کھاتے ہیں، ڈاکٹر خود نہیں کھا رہا ہوتا، چھ وقت کھا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر. اور میں اپنی تو خود مثالیں دیتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ، خود جا کے وہ. ابھی اس دن کیا ہوا، ہم دوست سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بہت تھکا ہوا، دو تین بیان ایک ایک دن میں، تین تین بیان، پھر تراوی بھی، تو ہم بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے کہا یار چائے جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہیں، میرا اسٹائل تھا یہ، میں نے کہا چائے کے بہت نقصانات ہیں, چائے سے کیا ہوتا ہے پیشاب زیادہ آتا ہے, باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور پیاس لگتی نہیں ہے, جتنی باڈی میں پانی چاہیے اتنی پیاس لگتی نہیں ہے کیونکہ چائے پیاس کو بھی بجھا دیتی ہے, یہ ڈبل نقصان, نیند خراب کرتی ہے, تیسرا نقصان ڈپریشن پیدا کرتی ہے, چوتھا نقصان, 20 نقصان میں نے بتایا کہ میں نے کہا یار کڑک سی چائے لے کر آیا یار ذریعے سے. مزید کچھ نقصانات بتانے وہ چائے پیے بغیر نہیں بتا سکتے ہم کیونکہ دماغ کام, تو ہم لوگ کے تو یہ حالات ہیں, سبھی ہی ایسے ہیں, کوئی آپ یہ نہ کہو مفتی صاحب یہ نکلے, ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھ رہے تھے, سبھی ہی ایسے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, میں بریانی کے نقصانات بتا رہا تھا, جو تیل والی بریانی جو چربی والی بریانی ہے وہ تو پھوڑ دیا کرو, کوکنگ آئل اور یہ اور مسالے جو بازار میں ڈل رہے ہیں عجیب عجیب, تو کیا ہوا ہے اعتکاف والوں کو بتا رہا روٹی چاول کم کرو اس سے ویٹ تمہارا صحیح رہے گا, جو کی روٹی کھاؤ اور ملٹی گرین آٹا کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ, چاول سے تھوڑا کیا کرو, فل کارب ڈائٹ میں آتا ہے نا چاول بھی, سب سے زیادہ تو گندم ہے اس کے بعد چاول. اچھا ہم بھی تھکے ہوئے تھے, بیان بھی تھا, تو اتنے میں دھڑم سے دیگ آئی ہے اعتکاف والوں کے لیے, ڈھکن کھلا جو بریانی کی خوشبو پھیلی ہے لے آ, ہم نے کر لیا. سب اعتکاف والے کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ کہہ رہے ہو چاول مت کھاؤ روٹی مت کھاؤ یہ کیا ہے لے آ بھائی, تو میں نے کہا وہ جنرل نالج کے لیے, وہ کیا تھی, میں نے کہا پاگل ہے یار, بھوک بھی لگ رہی ہے اور 20 بریانی ہو اور بنائی رفیع بھائی نے ہو بنوائی, رفیع بھائی جب بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے کسی کے پیچھے رفیع بھائی کو چھوڑ دو نا بس, آپ اعتکاف والوں کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہو, تو ان کو بھیج دو نا کسی بریانی والے کے پاس, تو پھر یہ پوری پوری بوٹیاں چیک کرتے ہیں کتنا چاول ڈالا کتنی بوٹیاں ڈالی وہ, ورنہ یہ بڑی دو نمبریاں ہوتی ہیں, اس میں دکھایا کچھ جاتا ہے ڈالا کچھ جاتا ہے اس میں, تو ہم کہاں, ہم سب ایسے ہیں, اللہ گناہ سے بچائے, وہ دیکھ کھا لینا گناہ نہیں ہے, چائے پی لینا گناہ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے, سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوتا ہے اور پھر پاکٹ سے سگریٹ نکالے گا, لیکن دیکھو اللہ کی قدرت یار, رمضان کا چاند آیا سب گیا, چائے بھی گئی, کتنی موڈ بھی ہو چائے پینے کا نہیں پی سکتے بھائی, سب روٹی بھی گئی چاول بھی گئے, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا روٹی چاول چھوڑو جو کا آٹا کھا لو, اب نہ جو ہے نہ روٹی ہے نہ چاول ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, یہ اس کی علامت ہے, ابھی ایمان الحمدللہ باقی ہے اور میجورٹی مسلمانوں میں اب بھی روزے رکھتی ہے, تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ نے اس دور میں بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, تو دو کام, ایک تو اللہ سے دعائیں بہت مانگا کرو, اللہ میرے ایمان کی حفاظت سے, میں اپنے لیے بہت دعا مانگتا ہوں اللہ سے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دے دی, یہ تیرا احسان ہے, موت تک یہ ایمان بچا کے رکھنا, نبی نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا, انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا صبح کافر, اتنی جلدی انسان کا ایمان بدلتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی, ایمان کا مطلب کیا ہے, اچھے اور برے کا فیصلہ کون کرے گا, اللہ, یہ مطلب ہے ایمان کا, اللہ نے کہہ دیا غلط بس غلط ہے, اللہ نے کہہ دیا صحیح صحیح ہے, اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے نا اس سے آپ کافر نہیں ہوتے, کافر کب ہوتے ہو, اللہ کہہ رہے یہ کام اچھا ہے آپ کہہ رہے ہو اچھا نہیں ہے, اللہ کہہ رہے یہ کام برا ہے آپ کہہ رہے ہو برا نہیں ہے, دیکھو ایک عورت پردہ نہیں کرتی کیا وہ کافر ہوگی, بے پردہ عورتیں بھی مسلمان ہوتی ہیں, لیکن ایک عورت پردہ کرتی ہے مگر پردے کو برا سمجھتی ہے, وہ کرتی اس لیے کہ کلچر ہے ہمارا, کسی گاؤں دیہات میں بے پردہ رہنے کا رواج ہی نہیں ہے, انگریز عورتیں بھی جب یہاں آتی ہیں تھوڑی سی ڈریسنگ صحیح کر لیتی ہیں, ہمارے ایک انگریز آئی خاتون آئی ملنے کے لیے دوپٹہ پہنا ہوا تھا, میں نے کہا ماشاء اللہ کیا نور برس رہا ہے, لگ رہا ہے تہجد پڑھ کے آئیے, وجہ کیا تھی بھائی, اس کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب ہیں یہ ان تھوڑا سا تمیز سے جانا, تو کیا کیا وہ اسلام مسلمان ہو گئی ہے بھائی, دوپٹہ کرنے سے اسکارف لینے سے کیا ہو گئی, وہ مسلمان ہو گئی, بھائی وہ پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ تو ایک کلچر کے حساب سے اس نے کہا یار یہاں پر یہی کلچر چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس انگریز عورت کیوں آئی, چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا. نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے انہی کے پاس لڑکیاں آتی ہیں, انہی کے پاس آتی ہیں, یہ مولوی لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا قصہ ہے, اور اگر نیا بھی ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کا کیا ہے؟ اس کو اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے تھے. خیر, تو ایک عورت پردہ کرتی ہے لیکن پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, کہتی غلط حکم ہے اسلام یا اس زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے, بالکل غلط ہے. تو مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے بھائی, تم خدا سے آگے نکل رہی ہو. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا کیا اس بیس سے وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کافر بھائی. لیکن وہ کہتا ہے داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے, یہ داڑھی کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہوگا. بھائی تو خدا سے آگے نکل رہا ہے, نبی کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ. نبی اللہ کے نمائندے ہیں, آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں داڑھی بڑھاؤ, یہ بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہے, یہ اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت, اللہ کا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے کافر نہیں ہوتے, سوائے رفیع بھائی کے, ان کی نظر میں کافر ہو جانا چاہیے آپ. پچھلے جمعے مجھ پہ بڑا زور لگایا کہ آپ فتویٰ دو کہ جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے, ہاں اس کی بیوی کا نکاح بھی نہیں اور اس کے بچے بھی ناجائز ہیں. با وہ کسی کا انہوں نے کال نقل کیا تو وہی نا, وہی ہاں کہہ رہے علماء کہہ رہے, تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی وہ مبالغتن کہہ رہے. اب رفیع بھائی بچے گا کون, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تو سب ناجائز کہہ رہے, وہاں پتہ چلے گا کون جائز تھا کون ناجائز. اچھا خیر, یہ مزاح کر رہا ہوں آپ سے, ناراض نہ ہوں. تو ہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں. علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنے سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, یہ طنز کر رہے ہو آپ. نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو, آپ نماز نہ پڑھو اس سے کافر نہیں ہوتے آپ, لیکن آپ نماز کی توہین شروع کر دو, یار یہ کام وہ کرے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو, تو اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام سے خارج. لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, اللہ کہتے ہیں اباللہ و آیات ہی, اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا, میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جس میں یہ حکم ہے, جس میں یہ حکم ہے. بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک شخص آتا تھا مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس, اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے, ایک اعتراض کرتا اس کا جواب دیتے, دوسرے دن آتا یہ مجھے اعتراض ہے اس کا جواب دیتے, تنگ کر دیا نا ہر بات کا جواب. پھر کہنے لگے مجھے اسلام پہ ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا. تو انہیں تھانے فرمایا دفع ہو جا, تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو کے مر جا, ہمیں ہماری, یعنی ان کا الفاظ میں, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ان کا مفہوم, دفع ہو جا, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا, ہماری صحت جہاں اتنے لوگ جہنم میں دو چار اور بھی چلے گئے. اللہ کی قدرت, وہ اگلے دن آیا کہہ رہے مجھے سارے وسوسے ختم ہو گئے میرے. اصل میں اس کو جو وسوسہ تھا نا وہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑی فلم ہوں اور اللہ کو چاہیے کہ مجھے بٹھا کے ایک ایک چیز کلیئر کرے میرے سامنے. تو جب مولانا شریف تھانوی نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ تیرے جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, تو ایک جھٹکا لگا اس کو اور اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. تو بعض دفعہ اصلاح کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کو عشق ہو گیا تھا, مولانا شریف تھانوی کے پاس آتا اور کہتا ہے مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا ہے اور میں دل سے نہیں نکل رہی. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو دودھ والا دودھ بیچتا تھا وہ, کہ اس کو دودھ یعنی دیکھنا نہیں ہے اس کی طرح, ہاں اس کو دودھ خریدنے جانا پڑتا تھا وہاں, تو اس کو طریقہ بتایا تو اس کا خیال دل سے نکال دے, تو اس کے بارے میں سوچ نہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, مجھے تو دودھ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ان کے گھر صرف اس کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے دودھ خرید کے آتا ہوں. تو انہوں نے ایک لگایا زوردار تماچا اور کہا ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے آیا ہے, تو ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کھاؤ, آپ کو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا, ڈاکٹر کہے چل ٹیکا لگا لے, آپ کو یہ بھی نہیں لگاؤں گا میں, ڈاکٹر کہے چلو تھوڑی دیر سو جاؤ ادھر ہی کلینک میں سو جاؤ, یہ بھی نہیں ہوگا, تو ڈاکٹر چواڑ لگائے گا ہی نہیں لگائے گا, تمہیں پاگل سمجھا میں. तो उस चमाट का फायदा ये अगले दिन आया, कह रहे वो इश्क निकल गया। तो बाज लोगों का इलाज ये होता है, आप ना किसी को चमाट लगा दें, बाज लोगों का इलाज ये होता है कि उनको उनकी औकात याद दिलाई जाए कि तुम जितने फंटर अपने आप को समझ रहे हो इतने तुम हो नहीं। तो उनको जब अपनी हैसियत समझ में आ जाती है तो ठीक हो जाते हैं। एक साहब थे, उनका दिमाग खराब हो गया, किसी बुजुर्ग के बेटे थे, ऊट पटांग बातें अजीब अजीब चीजें शुरू कर दी उन्होंने, फितना फैलाना शुरू कर दिया। थे वो अच्छे आदमी, तो मैंने पूछा यार ये अच्छा वाला समझदार आदमी खिसक क्यों गया है? तो किसी ने उनके बारे में बड़ा अच्छा तबसरा किया कि मुफ्ती साहब असल में इनको अपने बारे में वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूं। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा बहुत जबरदस्त तजिया किया। कहते हैं मुफ्ती साहब इनको अपने बारे में वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूं। जब आदमी को अपने बारे में वहम हो जाए ना मैं बहुत नेक हूं, फिर उससे बड़ा फितना दुनिया में कोई नहीं है। समझ रहे हो? बाद दफा वहम हो जाता है मैं बहुत नेक हूं, उससे फिर वो समझता है मुझे ऊपर से हिदायत मिल रही है, फिर चलाएगा लंबी लंबी और समझेगा ये गॉड गिफ्टेड, ये क्या है, ये उलूमे, ये इल्मे लदुन्नी है, ये डायरेक्ट कहां से आ रहा है, उधर से आ रहा है। तो खैर बात को हम समेटते हैं। तो भाई मैं जल्दी से आपसे चंद वादे लेता हूं, बस फिर बयान को खत्म करता हूं। देखो पहली बात ये, हमें ये आजमाइश खत्म, हम मोमिन हैं, हमें हम मानते हैं कि अल्लाह जिसको सही कहे वो सही, अल्लाह जिसको गलत कहे वो गलत। अब जल्दी जल्दी चंद वादे करो। हमें पता है कि नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज छोड़ना सिर्फ गुनाह नहीं अकबरुल कबायर है। हदीस में आता है बड़े से जो बड़े गुनाह है ना उनमें क्या है, फर्ज नमाज जानकर कजा करना। आज रमजान में ये अहद करो, ए अल्लाह हम पूरी जिंदगी किसी सूरत में कभी नमाज कजा नहीं करेंगे। अल्लाह ने कुछ आदत भी डाल दी होगी ना मस्जिद में आने की, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ ले बाकी सारी हो जाएंगी, उसको खिच्ची से पकड़ लो, मुश्किल काम कर लो तो आसान काम आसान हो जाता है ना, वो आसान हो जाता है। तो अजम करते हो कि नहीं करते भाई? दूसरा काम, इस जमाने का सबसे बड़ा जुर्म बेहयाई है, फोहश फिल्में, लड़कियों से दोस्तियां। मैं बार बार ये सब चीजें इसलिए कहता हूं कि आज नौजवान इसमें बहुत ज्यादा मुब्तला है और इसको गुना समझना छोड़ दिया। नहीं तो सब करते हैं, ये तो सब करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़कों से बदफेली थी, चंद लोग करते थे या सब करते थे? सब करते थे। अल्लाह ने छोड़ दिया इस बेस पे के सब करते हैं? कैसा पटखा है उस कौम को उठा के, कैसा पटखा है, ऐसे फरिश्तों ने जमीन को उठाया और उल्टा दे मारा है। जिना बहुत बड़ा जुर्म, लड़कों से बदफेली बहुत बड़ा जुर्म, लड़कियों से दोस्तियां बोलो ना बहुत बड़ा जुर्म। अल्लाह कहते हैं जिना मत करो, बल्कि जिना के करीब भी मत जाओ। भाई इस रमजान में अल्लाह से आहद कर लो, ए अल्लाह ना जिना करेंगे ना जिना के करीब जाएंगे, करीब भी नहीं फटकना। अल्लाह ने आपके लिए आपकी जौजा को पैदा किया। भाई लूत अलैहि सलाम जब कौम को समझाते लड़कों से बदफेली मत करो तो निकाह की तरगीब भी देते, हा उलाई बनाती, ये मेरी कौम की बेटियां हैं इनसे निकाह करो। तो भाई निकाह की तरफ क्यों नहीं आते? और इसमें किसी से मत डरो, ना घबराओ, ना बाप को रुकावट समझो ना मां को। अगर आप कमा रहे हो आप उसको रिहाइश दे सकते हो। बार बार मैं कहता हूं सोसाइटी की ऐसी की तैसी, भाई खुदा ने जिस चीज की इजाजत दे दी तो अब किसी से परमिशन लेने की जरूरत बोलो ना नहीं। अभी मैंने इतना लंबा बयान किया ना, जब अल्लाह कह दे अच्छा है तो बस अच्छा है। तो अल्लाह कह रहे बाले होने के बाद जल्दी निकाह करना बुरा है या अच्छा है? अच्छा है तो बस अच्छा है, करेंगे भाई। हमने जो शादी की वो लोगों से पूछकर थोड़ी की है, इससे बड़े वाकियात हैं, फिर मैं क्या बताऊं आपको। तो मत पूछो किसी से, इस बेहयाई के तूफान में निकाह के बगैर बचना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो तौबा करो। तीसरी चीज हमारी सोसाइटी में खवातीन में बेपर्दगी, खवातीन उससे तौबा करें। औरत की सबसे बड़ी नेकी है कि वो पर्दा करती है इस जमाने में, क्योंकि पर्दे को अप्रिशिएट करने वाले खत्म। चौथी चीज, आज नौजवानों में नशा बहुत तेजी से आ रहा है, ये शैतान है जो तुम्हारे लिए बुराई को मुजयन कर रहा है। हमने स्टडी करनी होती है, हम एक्चुअली थक जाते हैं तो कुछ हमें ऐसी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं کچھ بھائی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، علماء پیدا ہوئے، حافظ ابن حجر نے جو فتح الباری لکھی ہے، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے لکھی ہوگی اس زمانے میں، جب قلم کو سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھتے تھے اور سیاہی خشک، پھر دوبارہ ڈبو کے دوسرا لفظ، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. وہ تو نشہ نہیں کرتے تھے، تو چائے کافی بھی نہیں پیتے تھے، تو کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو جو نشہ حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ چائے کافی چھوڑیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ اللہ نے پابندی لگائی. چرس کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے؟ بولو نا، حرام. سگریٹ حرام نہیں ہے لیکن سخت ترین مکروہ ہے، اور جس کی باڈی کو یقینی طور پہ ضرر ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے حرام بھی ہے. ڈاکٹر کہہ دے نا کہ آپ نے سگریٹ پی تو آپ کو کینسر ہوگا، آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے لازمی، ایسی کنڈیشن میں کیا ہے وہ؟ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں، کسی ایک نعمت کو ضائع کرنا جائز ہے؟ بتاؤ. آپ اٹھا کے 10 روپے کا نوٹ ایسے ہی پھینک دو، حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا، ضائع کر رہے ہو نعمت. تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے؟ خودکشی اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں آپ جو سب سے بڑی نعمت زندگی تھی، اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ کی صحت کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے سگریٹ پینے سے، تو یہ خودکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیسے حلال ہو گئی پھر یہ آپ کے لیے؟ تو توبہ کرو شراب سے، ہر طرح کے نشے سے، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ قریب بھی مت جائیں کسی کے کہنے پہ. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لڑکے بانٹ رہے ہوتے ہیں، پی لے بھائی، اس سے بڑا ریلیکس ہوتا ہے، وہ دماغی کام کرنے کے لیے پینا ضروری ہے. بھائی شیطان ہے جو آپ کے لیے برائی کو مزین. میں نے کتنے دماغی کام کیے بھائی، اللہ کا شکر ہے دماغی کام ہی کر رہے ہیں ہم تو جب سے مدرسے میں آئے ہیں، کوئی ہم ایتھلیٹ تو ہے نہیں. ہمارے سارے کام کس کہاں سے ہوتے ہیں؟ تدریس یہ کس کا کام ہے؟ پڑھانا، ٹیچنگ دماغ کا، اسٹڈی کس کا کام؟ یہ دماغ استعمال ہوتا ہے نا مطالعہ کرنے میں، کوئی ریسرچ کرنی ہو کیا استعمال ہوتا ہے دماغ؟ بول رہا ہوں کیا بغیر سوچے بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول رہا ہوں نا، تو اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے دماغ؟ تو چرس پیے بغیر ہی ہو رہا ہے سارا، ہیروئن پیے بغیر ہی ہو رہا ہے، سگریٹ بولو پیے بغیر ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ڈپریشن کا وہ علاج، اس طرف مت جاؤ کہ اس سے اسٹریس اور ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. جتنے نا ہماری سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ شراب پھیل رہی ہے، چھوڑ دو اگر کسی نے کیا ہے نشہ، ایک دم لات مار دے. ہمارے ایک دوست نے کیا کیا، ان کو بہت سخت نشے کی عادت تھی، کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، ماں سے بولا مر جاؤں گا دوبارہ یہ نہیں لوں گا. کہتے ہیں میں مسجد بھی نہیں گیا، گھر میں نماز پڑھتا تھا، مسجد میں جاتا وہ دوست نظر آ جاتے مجھے جو نشہ کرتے تھے، مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہی شروع نہ ہو جاؤں میں. کہہ رہے صرف جمعہ پڑھنے جاتا تھا اور پڑھ کے فوراً واپس گھر. مجبوری میں جائز ہے یہ علاج کے لیے. 6 مہینے بعد کہہ رہے میں نے کنڈی کھولی ہے، اور جو حالت ہوتی تھی تو مرنے لگتا تھا لیکن نہیں پیوں گا میں. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کانفیڈینس اپنے اوپر اتنا پیدا ہو گیا، اب جو کام سمجھتا ہوں برا ہے چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دے دی. کم ہمت لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ ہمت والے لوگ جیتے ہیں. بھائی ہمت کر کے کیا کرو؟ چھوڑ دو اس کو. اگر کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ اس کا، ہمت کرو. تو یہ چند گناہ ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں، اور رمضان کے جو تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے اس میں دعا کی عادت ڈالو. حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعا کی ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. قبول تو اللہ کا کام ہے کرنا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ ہند، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف، اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا، یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے, یہ جو یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں, کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں, بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشگوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں, کچھ پوری ہوں گی, لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا, لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں, ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے, تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے, جب آئیں گے وہ آنا ہوگا, آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے, لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے, تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, مجھے کیا پتا کم آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا, ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت ہمیں, جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو, دعوت بھی نظر آئے گی, برداشت بھی نظر آئے گا, انتقام لینا بھی نظر آئے گا, یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے, برداشت بھی کیا آپ نے, جہاد بھی کیا آپ نے, جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے, صلح حدیبی میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے, یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے, ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا, اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا, اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا, وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا, تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف, اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو, بس یہ نہیں کہا کہ بس جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں, وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا, تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی نہ کوئی برابر بھی نہیں ہے نا, کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ای یکم منکم میتوں یغلبو میتین, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے, آدھی طاقت ہونی چاہیے, آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو, اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے, تم اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے, ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک کو ادھر جا کے چڑھائی کر دو, ادھر چڑھائی کرو گے جن میزائلوں سے, امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے, امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے, جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں, وہ اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی, تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت, بولو نہیں, کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس آپ, وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر, سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے. تو جو ابواب الفتن ہے نا نبی سے, جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمارے ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی 40, ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, ہم کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آ کے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے, ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم اس کی تیاری, حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھائی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں, اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا, ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے, تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا, ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں, تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں اور حدیث میں بھی, خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, دو رکعت پڑھ کے استخارہ کیا, سنت استخارہ, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں, اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی, اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس دو رکعت پڑھ کے دعا مانگی, اور کرنا کیا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, جہاں میں نے پیغام بھیجا استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا, اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ, کرنی کہاں ہے, یہیں کرنی ہے, چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا, اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بیسیوں دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے, لڑکیوں کی خدمت کی, ان کے والد نے بلایا, اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اعلیٰ انتا جرنی سمانی حجج, آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک کا بینی و بینک, قبول ہے. ٹھیک ہے, کیا فرمایا, قبول ہے. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے, نکاح کا پیغام بھیجیں, پہلے سوچ لیں, استخارہ بھی کر لیں, مشورہ بھی کر لیں, پیغام بھیجیں اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں, وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ, ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے, چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے, نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے نہیں, رخصتی کر پا رہے, نکاح تو پھر جو مردی تحفے تحائف بھیجتے رہے تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو, اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا, اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے, کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے, لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, جو عربی میں ہے وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے, فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں ایک 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ, ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے, تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا, اس سے تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے, تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے, تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے, اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں, تلاوت بھی کیا کریں. پیر کسے کہتے ہیں, یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ 2 طرح کی بیعت ہوتی تھی, ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی, ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر, اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے, نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی, لا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، لا یزنینا زنا نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتانی یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، فبایعہن تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں۔ تو صحابہ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولے نبی کے ہاتھ پہ۔ یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی، اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے، اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں خطرہ تھا کہ بھائی بیعت کر رہا ہے ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے۔ لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں، یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے، حاکم وقت کا کام وہ علماء نہیں کریں گے، وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت، اس کے ہاتھ پہ بیعت۔ لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو، جب ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ۔ تو یہ سلسلہ، اس میں فراڈی بھی بہت آئے، دو نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ اب تک ہے۔ میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، خود بھی گمراہ ہوتا، آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھول پھوری سے، وہ بیعت تھے مولانا اشرف علی تھانوی سے، یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے۔ یہ تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا۔ تو اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن بیعت ہونا کس سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر ایک، اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو، اجازت بیعت ملی ہو، اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میں میرے ہاتھ سے بیعت کروں میں، بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا، ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو، انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو، ایک بات۔ نمبر دو، اس توحید پرستو مشرک بولو نا، آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے، ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے، پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا، پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے، بشر ہے۔ مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، آپ یہ کریں، آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں، آپ نے فرمایا اگر لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، مجھے غیب کا پتا ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا، وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بےچارے کو، کب کیا ہوگا، مرے گا کب، زندہ کب ہوگا، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اخبار پڑے گا تو پتا چل جائے گا، اخبار نہیں پڑے گا تو پتا نہیں چلے گا۔ تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے، وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں، یہاں کوئی مخلوق نہیں ہے، عجیب سی میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نیک ہے، لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں، نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے۔ مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے، تربیت کرنا جانتا ہے۔ بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تربیت دینا نہیں آتی۔ دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی، ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے، وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے آدمی جو نیک بھی ہو، نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعت ہی نہ ہو، سب سے اہم بات یہ، اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو، سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو. تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو، اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو. کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی، وہ سب بشر سے، ہر بشر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اصرار نہ ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو ہوئے ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے. تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے. لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے. مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا، مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو. اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں نشہ کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو آپ میری تربیت کریں. تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں، اور چھوٹتی ہیں برائیاں. اس سے آگے نہیں جانا. حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا. حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے، علماء کرام سے. دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں، مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے، نہیں کرنا بھی جائز ہے، تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مریض سے کہا سر منڈاؤ، ٹنڈ کراؤ تم. اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند بولو نہیں تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کے آپ اچھے نہیں لگ رہے، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں بیسیوں جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے بولو زیادہ. اب یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، وہ بھی پیر و مرشد تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر پیر ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے. وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح شرعی پیر ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اگر اس اعتدال کے ساتھ کسی سے بیعت ہوا جائے اور پیر میں یہ خاصیت ہو، یہ چیزیں جانتا ہو، تو پھر یہ بہت فائدے کی چیز ہے، بیعت ہونے کا بہت فائدہ. جتنے بڑے بڑے مشائخ بزرگان دین ماضی میں پیدا ہوئے سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا. یہ جو آج مذہبی اسکالر آ رہے ہیں نا، فرعون بنے ہوئے، وجہ کیا؟ ان کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا. یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور خود کو سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، پھر وہ تکبر کا ایک کنستر بن جاتے ہیں. اللہ بچائے. بجلی علی میں سوال مکمل کروں. مفتی صاحب اگر بچہ آپریشن سے پیدا ہو، آج کل تو آپریشن سے ہی ہو رہے ہیں، تو پھر کی بھی عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑے گی؟ دیکھو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. جتنے دن خون آئے گا اتنے دن نماز نہیں پڑے گی. جب خون بند ہو جائے گا تو نماز پڑھنا شروع، چاہے وہ 3 دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں بند ہو جائے، 20 دن میں بند ہو جائے. اس کے لیے 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. 40 دن کا مطلب یہ کہ اگر بند ہی نہیں ہو رہا، 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا، تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی وہ. تو جب خون بند ہو گیا 10 دن میں، 15 دن میں بچے کی ولادت کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے اور وہ نماز بھی شروع کر دے اور روزہ رکھنا بھی شروع کر دے. اچھا بھائی، کچھ لوگ بیان کے دوران گہری نیند سو گئے اور بغیر وضو کے صف میں بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے جتنا بھی سو جائے وضو نہیں چھوٹتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بعض دفعہ تاخیر سے آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے صف میں اونگ آ رہی ہوتی تھی. ایک دفعہ نبی دیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سب اونگ رہے تھے نا، تو حضرت عمر بڑے ذرا قوی القلب تھے، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف آواز ماری، نامت النساء والصبيان، عورتیں بچے سو گئے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ ایک طرف کو لڑک گئے، اتنا لڑک گئے کہ ٹوٹل ہر انسان کے پاس 2 تشریفیں ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ایک تشریف اٹھ گئی، ایک دیہاتی آیا تو کراچی میں آیا نا، تو کراچی میں لوگ تھوڑا تمیز سے بات کرتے ہیں، تشریف لائیے تشریف لائیے. تو وہ کہتا تھا یار یہ تشریف کیا چیز ہے، مجھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ خود آ جائیں، آپ سمجھتے ہیں تشریف کا مطلب جو آپ مدینہ سے آئے ہیں. ان بھائی کو اردو میں سمجھاؤ یار یہ لطیفہ، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. ان کو صحیح طرح ٹرانسلیٹ کریں اس کی، عربی میں سمجھائیں ان کو، سوری اردو میں کہہ رہا ہوں. تو جو بھی آتا تشریف لائیے، یہ عربی ہے مدینہ منورہ کی، تو جو بھی آتا تشریف لائیے تشریف لائیے. وہ کہتا یار یہ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں، دیکھتا کچھ بھی نہیں لا رہے. بڑا حیران تھا کہ یار یہ خود جا رہا ہے تو تشریف تو لے کے نہیں آ رہا، یہ تشریف کیا چیز ہے. ایک دن کسی نے کسی کو کہا تشریف رکھیں، اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کیا رکھتا ہے، اب دیکھتا ہوں یہ رکھتا کیا ہے. تو ظاہر ہے آدمی کولے ٹکا کے زمین بیٹھتا ہے کہیں بھی کرسی پہ، تو کولے رکھ دیے. کہہ رہے ہوئے تم لوگ اس کو تشریف بولتے ہو، اس کو تشریف بولتے، کتنے بےہودہ لوگ ہو یار، تشریف لاؤ تشریف لاؤ. تو بندے کو خود بولو تم آ جاؤ. تو میں بتا رہا ہوں دو تشریفیں ہوتی ہیں، اگر وضو کے دوران تھوڑا سا لڑک گئے اور ایک سرین تھوڑا کولا جو ہے زمین سے اٹھ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا. یا لیٹ کے سو گئے، اگر ٹیک لگا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دونوں سرین زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے ہو. سجدے میں سو گئے اور بالکل ہی زمین پہ بچھ گئے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بچھے نہیں ہے مردوں کی طرح سجدہ جیسے ہوتا ہے وہ اٹھا کے بازو، تو پھر اس دوران اگر آنکھ لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. قیام میں سو گئے یا تحیات میں سو گئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ عرصے سے ایک رجحان ہے، ٹیچر اور طالب علم کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت سے مرد اساتذہ اسکول کالج میں اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. زنا نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. تو اگر ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لے، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کر لے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرو کمبختوں، یہ کام تو کرو، کون منع کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو بس. یہ تو اچھا ہے یار، نمٹیں اس طریقے سے شادیاں ہوں. لوگ کہتے ہیں لو اپنی ٹیچر تھے اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا. اسٹوڈنٹ تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح نہیں ہوتی، لہٰذا اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنے ٹیچر سے پردہ کرے، فیمیل اسٹوڈنٹ کو چاہیے، سمجھ لیں، کیونکہ کبھی بھی اس کا دل آ سکتا ہے. پردہ کرے اور اگر پسند آ رہا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے، شادی کرے، تیسرا کوئی آپشن بولو نہیں. اور چار ٹیوشن پڑھانے کی اجازت ہے اسلام میں، ایک میل کو چار فیمیل کو پڑھانے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو چار اسٹوڈینٹ سے آپ شادی کرو، ہم تو کہہ رہے ہیں کرو شادی، کوئی اور کام مت کرو. آج کل نئے نور مارکیٹ سے شارٹ کر دیے گئے ہیں مختلف ایجنٹ، اضافی پیسے لے کر عوام کو دے رہے ہیں، حرام ہے بھائی. نوٹ کے بدلے میں اتنا ہی نوٹ آ سکتا ہے، کمی بیشی کے ساتھ نوٹ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کوئی ہیلے کے لیے یہ جائز ہے کہ نوٹ کے علاوہ کوئی اور چیز رکھ دیں تو جو اضافہ ہوگا اس چیز کے مقابلے میں ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے آپ 8 روپے کے بدلے میں 10 روپے لے رہے ہیں تو 8 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبیا رکھ دیں، ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو ہو، تو یہ جائز ہیلا ہے، اس سے آپ سود سے بچ جائیں گے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں یار، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، NFT، یہ بھی بلاک چین کی طرح کی ایک بزنس ہے، ناجائز ہے. آپ 4-5 آدمیوں کو کوئی چیز بیچتے ہیں، ان کا کمیشن آپ کو ملتا ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں، پھر وہ 4-5 آگے لوگوں کو بیچتے ہیں، جتنوں کو وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا، آپ کو ہر ایک کا کمیشن آتا چلا جائے گا. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی تکی نہیں بنتا. تبھی اس میں سستی چیز بہت مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہوتی ہے، اسی لالچ میں کہ یہ پیسہ یا تو ہمارا ڈوب جائے گا جو اضافی ہم نے لگایا ہے، اور اگر وہ آگے پہنانے پہ اس نے پہنا دیا لوگوں کو تقسیم کر دیا تو اور اضافہ کی، تو یہ غرر ہے، اس میں جائز نہیں ہے. مفتی صاحب السلام علیکم، یہ کیا لکھا بھائی؟ عرض ہے کہ میرا اکاؤنٹ میزان بینک میں، جب میں ATM دوسرے میں سوال کرتا ہوں اضافی رقم کٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں سود میں آتے ہیں. نہیں سود میں نہیں آتے، وہ سروس دیتے ہیں آپ کو، پیسے ٹرانسفر کرنے کے. اچھا بھائی مودی صاحب السلام علیکم, آئی وانٹ ٹو میٹ یو, آئی کین ہیئر, آئی کیم ہیئر ٹو میٹ یو فرام امیرکا, پلیز گیو می 5 منٹس آف یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ, نائس ٹو میٹ یو. کہاں ہے بھائی یہ بندہ, کہاں ہے, ویئر آر یو؟ اچھا اردو میں ملیں گے یا انگلش میں ملیں گے؟ آپ کو انگلش آتی ہے پھر اردو میں بات کریں گے. میں ہمیشہ انگلش میں اس سے بات کرتا ہوں جس کو انگلش نہیں آتی. اور آپ لوگ بھی امریکہ جاؤ نا, اردو میں بات کیا کرو. یہ میں آپ کو, جن کو انگلش آتی ہے وہ بھی کس میں بات کیا کریں, اردو میں. کینیڈا, امریکہ, یو کے, جس کو بھی یہاں انگلش آتی ہے جب ان ملکوں میں جائے تو اللہ کا واسطہ اردو میں بات کیا کرے وہ, کیونکہ وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں سے لوگ آتے ہیں وہ بلا وجہ کی نا بھرم میں لینے کے لیے انگلش مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر گورے ہنستے ہیں ان کے اوپر. تو مجھے بھی انہوں نے پابند کیا بیان اردو میں ہی کرنا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اتنی انگلش نہیں آتی کہ میں انگلش میں بیان کروں. انہوں نے کہا آتی بھی ہونا تو اردو میں بیان کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی کہا وہاں سے جتنے اسکالرز آتے ہیں خدا کے لیے ان کو بولو اردو میں بیان کیا کرو, اس میں کوئی عیب نہیں ہے اردو میں. کیونکہ کہتے ہیں جب وہ یہاں سے آ کے جو وہاں بڑے فنٹر سمجھے جاتے ہیں نا انگلش میں ٹھش پش کر رہے ہیں لوگ, بڑے سلوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں آ کے کوئی سلوٹ نہیں کرتا ان کو, ہنستے ہیں. تو اس لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں انگلش آتی ہے, اگر آتی ہے تو پھر اردو میں بات کروں گا, نہیں آتی تو پھر ہم بھی انگلش میں بات کریں گے آپ سے, سمجھ رہے ہیں؟ ان کو چونکہ انگلش آتی ہے اس لیے ہم بات کس میں کریں گے, اردو میں بات کریں گے, کیونکہ آپ کو انگلش آتی ہے نا, تو میں اردو میں بات کروں. اور کون ہے, اور بھی کوئی تھا, آپ پہلے بھی ملے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے. اچھا بھائی مفتی صاحب میں شادی شدہ نہیں ہوں پھر بھی میرا, او بھائی یہ سب کے سامنے پوچھنے کے سوال نہیں ہے. مفتی صاحب منیر شاکر صاحب قبر کے عذاب اور تراوی کا انکار کرتے تھے, مجھے نہیں پتا ان کے عقیدے کیا تھے. میں نے تو ان کو فیور اس لیے کیا کہ جب میں پریشانی میں تھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیور کیا, بڑا دل بڑا کیا, تو اس لیے میں ان کا شکر گزار رہوں گا. اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. باقی جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو کیا کرنا ہے اس کے عقید, اس کے جو ہے نا ان باتوں کو لے کے. یہاں ایک تنظیم ہے فکر شاہ ولی اللہ کے نام سے, بہت سارے اشکالات ہیں علماء کو اس تنظیم پہ. بیت الخلاء کا مسئلہ رہتا ہے آخر میں, بھائی صاحب کیا بات ہے, مجھے حکیم نہیں ہوں میں, ان کو قبض ہے اور کہہ رہے ہیں جب میں زور لگاتا ہوں تو قطرے آتے ہیں پیشاب کے بعد, کہتے ہیں قطرے آتے ہیں. اس سے کچھ ہوتا نہیں اگر پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں یا پہلے قطرے آتے ہوں, کوئی اتنا خطرناک مسئلہ نہیں ہے. یہ بعض حکیم بہت بتا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے کوئی, بہرحال علاج کرا لو کسی سمجھدار ڈاکٹر یا حکیم سے, لیکن یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہو اس سے. آپ کی رائے میں انگریزی میں کون سے قرآن کی تفسیر سب سے بہتر ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر بہت آسان بھی ہے اور بہت بہتر بھی ہے. شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بھی دینا جائز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا شادی منانا جائز نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ شادی منانا جائز نہیں. لڑکی والے دینا چاہیں تو کیا کریں, دے دیں, تو آپ ان کو منع کر دو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, پھر بھی دے دیں تو رکھ لو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا پیچھے قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے. دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. اب عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شاعر اللہ کی تعظیم کا, اس کو ریسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا, وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ, تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے, لازم ہے, تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی ہے عرف میں, تو وہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ عمل جائز نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کے اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ اپنے ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابا کو آیا غصہ, ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں کہیں ابا اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ابا کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. ابا اس دلیل کو مان لے گا؟ ابا کہے گا اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کا احترام کرو. آپ کہیں گے ہاں. بیٹا یہ احترام کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو احترام کے خلاف, عرف میں احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے, وہ شرن کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو پاؤں کرنا تو 100% بیت اللہ کے تعظیم کے خلاف ہے, 100%. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے نبی نے منع کیا رخ کر کے, تو پاؤں کرنا بھی یقیناً توہین ہی ہے. تو اس میں دلیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے, دلیل اس سے پوچھی جائے گی جو کہے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. البینت علی المدعی, دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کیا کرتے تھے وہ اس لیے جائز ہے, وہ نبی نے اس لیے اس کی اجازت دی کہ وہ اس میں حرج ہے. ایسی تعظیم جس میں انسان حرج میں واقع ہو جائے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک تعظیم اور احترام ایک لمٹ میں ہوتی ہے نا, بہت حرج میں. اب بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی ناجائز ہو جاتا, وہ تو لاکھوں لوگ حج کرتے بھی بندہ پہنچا ہوا ہے تو وہ کون پشتی نہیں کریں گے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جو جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ جائز ہے. تو پشت کرنا جائز ہے, پاؤں کرنا جائز نہیں ہے. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پاؤں کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے معذور لوگ ہیں ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہے, تو وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں. ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ جو بیڈ ہے پیشنٹ کا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اس کا تو اب مریض کے لیے مجبوری ہوتی ہے, وہ بیڈ چینج نہیں کرنے دیتے, تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے. تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ پاؤں موڑو, کوئی بات نہیں بھائی, جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے. اسی طرح قرآن کی طرف بلا وجہ پشت کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن جہاں پشت کرنے میں, پشت سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے جو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ پچھلی صف میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے. یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے, جائز ہے, کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو جائز نہیں قرار دیتے تو صرف جو اگلی صف میں ہوں گے وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں, پچھلی صف والا تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر رہے ہو. بھائی ہمارے یہاں اتنی ٹینشن لوگوں نے دی ہوئی ہے, پشت ہو رہی ہے پشت ہو رہی ہے, بھائی پھر وہ بےچارا اینگل چینج کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, اس کا اپنا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو ادب تمیز کو پر عمل کرنا چاہیے, لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پیچھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے کہ پشت ہو رہی ہے, یہ غلط رواج ہے. تو پیچھے بھی آدمی ہونے چاہیے, قرآن پڑھیں اس سے پیچھے بھی پڑھیں, کوئی بات نہیں. اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو یہ شرن جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ادب کریں لیکن اس کو مسلط نہ کریں. وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا, تجوید سکھاتے تھے کہ کوئی بات تجوید کے بغیر نہیں کرنا. قرآن سکھا رہے تھے نا ان کو ہر چیز کیسے, اردو بھی تجوید کے ساتھ. جیسے آپ نے قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے تو قاری جی صاحب, صاحب باپ قلقلہ بھی ہوگا, قاری جی صاحب مجھے چھٹی چاہیے, پوری تجوید کے ساتھ قاری صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا بچوں کو. ایک دن کیا ہوا, کوئی سگریٹ پی رہا تھا, چنگاری آ کے گری قاری صاحب کے کپڑوں پر, اب ہلکی سی آگ لگی, اب وہ آگ پھیلنا شروع. ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی, جا کے بجھاؤ, تھپڑ مارو بجھاؤ اس کو. اور بچوں کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی, ایک بچے نے کہا قاری جی صاحب آپ کے کپڑوں پر چنگاری, پھر اس کو خیال آیا کہ نون کا وہ رہ گیا, غنہ رہ گیا, چنگاری. قاری صاحب آدھے تباہ ہو چکے تھے. تو تو بھائی یہ ضرورت کے موقع پہ ادب تمیز نہیں دیکھی جاتی, بلکہ آپ جائیں وہ مارے تھپڑ لگاتے ہیں وہاں. ہمارے فرماتے تھے ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی, وہ آپ کے بزرگ ہیں استاد ہیں, وہ ادھر باتیں کرتے ہوئے وہ پی رہے ہیں نا, اب خطرہ ہے کہ مکھی جائے گی ان کے پیٹ میں. آپ ادب تمیز سے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, بھائی یہ تھوڑی کرو گے آپ جا کے ان کے ہاتھ ایسے ہٹاؤ گے, منہ میں جا رہا ہے بھائی یہ مکھی جا رہی ہے آپ کے منہ میں, تو اس وقت بدتمیزی کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ابا بعض بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے, تو ایسے موقع پہ بدتمیزی سے ماں باپ کو دوا پلانی پڑتی ہے, آپ پیو گے لازمی تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے. تو یہ ڈانٹ ان کے فائدے کے لیے ہے, دیکھنے میں تو بے ادبی ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے, تو وہاں ادب ادب دائیں پہ دائیں بائیں کر دو. تو اسی طرح قرآن میں بھی اب ادب کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہی سے ہم محروم, ادب کرنا فرض ہے ہم پر قرآن کا, لیکن اتنا کہ اس میں حرج ہو. ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے بھائی, بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ لوگوں میں بات کرتے تھے, حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے, لیکن یہی کہ امت حرج میں پڑے گی. تو یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہے لوگ قرآن پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہے کہ پیٹ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں یار پڑھنے دو لوگوں کو. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ, پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں. پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں, صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات, کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو جس کی سند بالکل ٹھیک ہو, لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے, قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, لو بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے, ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی, اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی, وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ کہ راوی میں کچھ سقم ہے, اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ و تسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے, لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے, وہ حدیث حسن ہوتی ہے, وہ قابل قبول ہوتی ہے, اسے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا, جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے, وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے, وہ حسن ہے, لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں, تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی اوپر سے گزر گئی ہو, ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس مکمل. السلام علیکم, جلدی جلدی. ہاں پہنا دو اپنا لیپ ٹاپ بھیجنے کے لیے. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ لیپ ٹاپ میں نے, ہیلو, ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا, تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ اب 170 میں لے رہا ہے, میں نے کہا پہنا دے. پہنا تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا, جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں, احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے, اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ حناف کا موقف ہے, جو بہت 100% یقینی ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, رکوع میں تسبیحات, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں, تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی, سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر, سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے, کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے, آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں, تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا, اس اصول کی روشنی میں, جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے, اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی, کیونکہ حسن حدیث ہے, صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, وہ حالانکہ وہ تو حنبلی تھے, لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, لم یثبت مثلہ بمثلہ, ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی, اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے, لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے, حسن, تو وہ کہتے ہیں حسن ہے لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے, لہذا جائز ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے, انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے, لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے, وہ بہت بڑے محدث ہیں, تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں, تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے, اور الوانی کی ہو تو جائز ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ. لیکن علامہ الوانی پھر بھی بہت معتدل تھے, تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھائی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے, تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے, اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا, لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں, اور جمہور کے موقع پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں, جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو تاج, لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے, اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے, کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے, وہ قلدم نہیں ہے. جلدی جلدی مکمل کر لے میرے بابا, ہو گیا صلاۃ التسبیح, ہو گیا. کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو, جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. ابھی ملک کی حالت دیکھو, ملک کو بچاؤ, ابھی فی الحال اکنامیکلی ملک کو مضبوط کرو. کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, دھماکے کتنے ہو رہے ہیں, دہشت گرد ادھر, دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے. ابھی یہ کام کرو, پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا, اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں, پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں, چمڑیاں ادھیڑتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو, پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں. آرام سے انسان کے بچے بنو, پڑھائی کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے, اور ملک کو بچانے کی بات کرو. پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں, قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں, اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ. 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا. کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح, ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی, برائی ہے یہ, اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو. بس آخری دو سوال رہ گئے, ابھی ہو گئے. قبض, قبض کا بہترین علاج بتاؤں آپ لوگوں کو, 20 رکعت تراوی کے بعد نفل جماعت کرانا جائز ہے. 20 رکعت تراوی کے, یہ جو تراوی ہے نا یہ خلاف قیاس ہے, یہ اگر حضرت عمر سے ثابت نہ ہوتی تو بدعت عمل ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کے چھوڑی ہے. جو کام نبی نے چھوڑ دیا وہ ہمارے لیے اصولی طور پر جائز نہیں ہے. لیکن ہمیں حدیث میں نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضرت عمر نے شروع کیا, تمام صحابہ نے اس کو اچھا سمجھا. تو جتنی رکعتیں حضرت عمر سے ثابت ہیں اس میں اضافہ کرنا جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے, انفرادی جتنی مرضی پڑھیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی تراوی ختم, اگر عید کے چاند کے بعد بھی ہم قیام اللیل شروع کر دیں تو کوئی جائز کہے گا اس عمل کو؟ اور وہ دلیل دے کہ نبی نے روکا کہاں ہے. بھائی عبادت میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے, ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عبادت جب جائز ہوتی ہے جب نبی سے ثابت ہو, ثابت نہیں ہے تو بس وہ ویسے ہی بدعت ہے. تو جماعت کی نماز ہمیں تراوی میں تو ثابت ہے خلفائے راشدین اور صحابہ سے اور نبی سے 3 دن, تو لہذا تراوی میں تو جماعت ہوگی. ہماری رائے میں یہ جو قیام اللیل کی جماعت ہے اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو 2-4 افراد کی جماعت کی ہے, تداعی نہیں ہے. تداعی کا کیا مطلب؟ آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سب لوگ آ جائیں ہمارے یہاں جماعت ہو رہی ہے, یہ اناؤنسمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی اپنے طور پہ تہجد پڑھ رہا ہے تو 2-4 لوگ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں, یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے اور شرن جائز بھی ہے. تو 2-4 آدمی اگر قیام اللیل میں وہاں کھڑے ہو جائیں, 2-4 وہاں کھڑے ہو جائیں, 2-4 آدمیوں کی جماعت ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی جماعت جس کو اعلیٰ وجہ تدائی کہتے ہیں, جیسے تراوی میں ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں بھائی ہمارے یہاں جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے, یہ صرف صلاۃ التراوی میں جائز ہے اور فرض نماز میں, اس کے علاوہ یہ جائز بولو نہیں ہے. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس لیے 20 رکعت تراوی سے اضافی جماعت سے نہیں, انفرادی پڑھیں. امام احمد ابن حنبل بھی 20 رکعت سے زیادہ تراوی پڑھا کرتے تھے انفرادی, امام بخاری بھی 20 رکعت سے زیادہ تراوی پڑھا کرتے تھے لیکن بولو انفرادی. تو انفرادی جتنی چاہیں پڑھیں آپ, جماعت سے پڑھیں گے تو صرف ایک امام مالک کا قول ملتا ہے کہ 36 رکعتیں, باقی کسی کا بھی قول 36 کا نہیں ہے. لیکن مالکی مذہب میں فتویٰ 36 رکعت پہ نہیں ہے, فقہ مالکیہ میں فتویٰ 20 رکعتوں پر ہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ باقی 20 رکعت سے کم میں کیا ہوگا؟ تو 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا, اگر آپ 20 رکعت سے کم پڑھتے ہیں تو آدھی تراوی پڑھنے کا ثواب ملے گا, آدھی تراوی کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں نا 20 سے کم پیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں, قیامت نہیں آئے گی, قیامت اپنے ٹائم پہ آئے گی. 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا کہ اگر 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو آدھی تراوی کا ثواب ملے گا, اگر 16 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2/3 تراوی کا ثواب ملے گا, 20 پڑھی ہیں تو پوری تراوی. اور سعودی عرب میں جو فقہ حنبلی کے علماء ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. میرے پاس بہت سارے ان کے علماء کے کلپ, سعودی علماء کے کلپ موجود ہیں ابھی بھی موبائل میں رکھے ہوئے ہیں, جس میں وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں, کہ 20 رکعت سے کم اگر کسی نے پڑھی تو تراوی میں کمی ہوگی, یوں کہے گا کہ اس نے پوری تراوی نہیں پڑھی, اور 20 رکعت سے زیادہ اگر کوئی پڑھے تو انفرادی پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. بچی کا نام آپ 2-4 نام بتائیں, ان میں سے ایک سلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں. صالحہ اور نسیمہ, عجیبہ, عجیب و غریبہ, عظیمہ, عظیمہ تو ٹھیک ہے, صالحہ سب سے اچھا نام ہے, صالحہ نیک پرہیزگار, یہ ٹھیک. آپ کے پیدا ہوئی بچی بیٹے کے, تو آپ کی جوانی پہ رش کر رہا تھا میں تو. عربوں میں اس عمر میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دادا بن رہے ہیں, دادا بھی بنے اور ابا بھی بنے آپ.